السلام علیکم. پاکستان میں اس شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. خیبر پختونخوا کے شمالی ضلع لوئر دیر کے علاقے میدان میں پولیو ٹیم پر نامعلوم افراد کی فائرنگ سے 2 پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں. پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ضلع قصور میں زیادتی کے بعد قتل ہونے والے بچوں کے لواحقین نے مجرم سہیل شہزاد کو سرعام پھانسی دینے کا مطالبہ کیا ہے. ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے پاکستان کے سابق صدر پرویز مشرف کی سزائے موت کے عدالتی فیصلے پر اپنے ردعمل میں کہا ہے کہ سابق صدر اور ان کی حکومت میں شامل افراد کا احتساب صرف ایک معاملہ ہی نہیں بلکہ ماورائے عدالت قتل، جبری گمشدگیوں، تشدد اور دیگر معاملات پر بھی ہونا چاہیے. ملائیشیا کے دارالحکومت کوالالمپور میں اس ہفتے ہونے والی اسلامی ممالک کی کانفرنس میں شرکت کے لیے متعدد اسلامی ملکوں کے رہنما ملائیشیا پہنچ رہے ہیں، تاہم پاکستان اس کانفرنس میں شرکت نہیں کر رہا ہے. اور پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے انتباہ کیا ہے کہ بھارتی کنٹرول والے کشمیر سے متعلق بھارت کی مسلمان مخالف پالیسیوں کے نتیجے میں پناہ گزینوں کا اتنا بڑا بحران پیدا ہو جائے گا جو کئی اشروں میں دیکھنے میں نہیں آیا ہے. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں غیر یقینی اور مختوش صورتحال نے علاقے کی معیشت کو بھاری نقصان پہنچایا ہے. بھارتی سپریم کورٹ نے ترمیم شدہ شہریت قانون کے خلاف دائر 59 درخواستوں پر سماعت کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اس قانون کے آئینی جواز کا جائزہ لے گا. امریکی کانگریس میں صدر ٹرمپ کے خلاف معاوضے کی کارروائی پر تاریخی ووٹ آج ہونے والا ہے، جبکہ نیو یارک اور دوسرے شہروں میں ٹرمپ مخالف ریلیوں کا انعقاد ہوا ہے. اور افغان مفاہمت کے لیے امریکی خصوصی مندوب ظالم خلیل زاد بدھ کے روز کابل پہنچ گئے ہیں اور صدر غنی سے ملاقات کی ہے. یہ تھیں شہ سرخیاں، تفصیل کچھ دیر کے بعد. خیبر پختونخوا کے شمالی ضلع لوئر دیر کے علاقے میدان میں پولیو ٹیم پر نامعلوم افراد کی فائرنگ سے 2 پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں. مقامی حکام کے مطابق واقعہ بدھ کی صبح مرخنی پل کے قریب پیش آیا، تاہم واقعے میں پولیو ورکرز محفوظ رہے. لوئر دیر کے انتظامی مرکز تیمر گرہ میں حکام نے پولیو مہم کے دوران حفاظت پر معمور پولیس اہلکاروں مکرم اور فرمان کے جاں بحق ہونے کی تصدیق کی ہے. حملے کی ذمہ داری کل عدم شدت پسند تنظیم تحریک طالبان پاکستان نے قبول کر لی ہے. پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ضلع قصور میں زیادتی کے بعد قتل ہونے والے بچوں کے لواحقین نے مجرم سہیل شہزاد کو سرعام پھانسی دینے کا مطالبہ کیا ہے. سہیل شہزاد کو لاہور کی انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے منگل کو 3 بار سزائے موت اور 1 مرتبہ عمر قید کی سزا سنائی تھی. یہ فیصلہ انسدادی دہشت گردی کی عدالت کے جج محمد اقبال نے کوٹ لکھپت جیل میں سنایا. ماہرین قانون اور آئینی ماہر جنرل پرویز مشرف کو سنگین غداری کیس میں سزائے موت سنائے جانے اور آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کے معاملے پر دیے گئے عدالتی فیصلوں کو تاریخی فیصلہ قرار دے رہے ہیں. آئینی ماہر اور قانون دان بیرسٹر علی ظفر پرویز مشرف سے متعلق فیصلے کو پاکستانی تاریخ کا ایک اہم فیصلہ سمجھتے ہیں. عابد حسن منٹو نے کہا ہے کہ ان کے لیے یہ فیصلہ خاص ہے بھی اور نہیں بھی، کیونکہ یہ فیصلہ ایک سابق آرمی چیف کے بارے میں ہے جو صدر بن گیا اور اس نے مارشل لا لگا دیا، اس لیے یہ فیصلہ اہم ہے. اس فیصلے سے مستقبل میں پاکستان میں مارشل لا لگانے کا راستہ بند ہو جانے سے متعلق سوال پر علی ظفر کا کہنا تھا کہ ماضی میں لگائے جانے والے مارشل لا کے بعد جب پارلیمنٹ بحال ہوئی تو پارلیمنٹ نے ان کی منظوری دی. ان کے بقول اگر ایسا فیصلہ ماضی میں آ جاتا تو صرف ایک فیصلہ ماضی میں لگائے جانے والے مارشل لاس کو روک نہیں سکتا تھا. ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے پاکستان کے سابق صدر پرویز مشرف کی سزائے موت کے عدالتی فیصلے پر اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ سابق صدر اور ان کی حکومت میں شامل افراد کا احتساب صرف ایک معاملے میں نہیں بلکہ ماورائے عدالت قتل، جبری گمشدگیوں، تشدد اور دیگر معاملات پر بھی ہونا چاہیے. تاہم انسانی حقوق کی صورتحال پر نظر رکھنے والے ادارے نے یہ بھی کہا ہے کہ جنرل مشرف کو اپنے دفاع کا مناسب موقع ملنا چاہیے اور یہ کہ موت جیسی سزا غیر انسانی ہے۔ ملائیشیا کے دارالحکومت کوالالمپور میں اس ہفتے ہونے والی اسلامی ممالک کی کانفرنس میں شرکت کے لیے متعدد اسلامی ملکوں کے رہنما ملائیشیا پہنچ رہے ہیں، تاہم پاکستان جس نے قبل ازیں اس کانفرنس میں شرکت پر اتفاق کیا تھا اب اس کانفرنس میں شرکت نہیں کر رہا ہے۔ بعض تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پاکستان نے ملائیشیا کے دارالحکومت کوالالمپور میں ہونے والی کانفرنس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ سعودی عرب کا پاس رکھنے کے لیے کیا ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے انتباہ کیا ہے کہ بھارتی کنٹرول کے کشمیر سے متعلق بھارت کی مسلمان مخالف پالیسیوں کے نتیجے میں پناہ گزینوں کا اتنا بڑا بحران پیدا ہو جائے گا جو کئی عشروں میں دیکھنے میں نہ آیا ہوگا۔ انہوں نے جنیوا میں پناہ گزینوں پر عالمی فورم میں شریک مندوبین پر زور دیا کہ وہ بھارت پر ان اقدامات کو واپس لینے کے لیے دباؤ ڈالیں۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں غیر یقینی اور مخدوش صورتحال نے علاقے کی معیشت کو بھاری نقصان پہنچایا ہے۔ بدھ کو کشمیر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے ایک عبوری رپورٹ جاری کی ہے جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ 5 اگست سے 3 دسمبر تک یعنی 4 ماہ کے عرصے کے دوران صرف وادی کشمیر کے 10 اضلاع میں معیشت کو تقریباً 18,000 کروڑ روپے کا خسارہ اٹھانا پڑا ہے، جبکہ 5 لاکھ کے لگ بھگ افراد کا روزگار بھی چھن گیا ہے۔ اسی اثنا میں آج بدھ کو سری نگر کی جامعہ مسجد میں گزشتہ 4.5 ماہ میں پہلی مرتبہ نماز ادا کی گئی۔ اس تاریخی عبادت گاہ کو 4 اگست کی رات کو پولیس نے کشمیر میں نافذ کی گئی پابندیوں کے بعد مقفل کر دیا تھا۔ بھارتی سپریم کورٹ نے ترمیم شدہ شہریت قانون کے خلاف دائر 59 درخواستوں پر سماعت کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اس قانون کے آئینی جواز کا جائزہ لے گا، تاہم اس نے اس پر عمل درآمد پر روک لگانے سے انکار کر دیا ہے۔ اس نے حکومت کو ایک نوٹس جاری کر کے اپنا موقف پیش کرنے کی ہدایت دی ہے۔ ادھر اس متنازع قانون کے خلاف ملک کے مختلف حصوں میں آج بھی احتجاجی مظاہرے ہوئے ہیں۔ اس بارے میں ہمارے پاس تفصیلی رپورٹیں ہیں جو کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے۔ اور افغان مفاہمت کے لیے امریکی خصوصی مندوب ظالم خلیل زاد بدھ کے روز کابل پہنچ گئے ہیں اور صدر غنی سے ملاقات کی ہے۔ صدر کے نائب ترجمان درانی وزیری نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ سفیر خلیل زاد نے آج صدر غنی سے ملاقات کی۔ صدر کے ترجمان صدیق صدیقی نے بھی بتایا کہ صدر غنی اور سفیر خلیل زاد نے طالبان کے افغانستان میں خفیہ ٹھکانوں اور جنگ بندی پر بات کی۔ ظلم خلیل زاد نے صدر کو اپنے دوحہ اور اسلام آباد کے حالیہ دورے کے بارے میں بتایا۔ اسی اثنا میں عرب نیوز نے اسلام آباد میں طالبان کے ذرائع سے بتایا ہے کہ سفیر خلیل زاد نے طالبان پر زور دیا کہ وہ 10 روزہ جنگ بندی پر اتفاق کریں اور کہا کہ اگر اس پر عمل نہ ہوا تو امن کی کوششیں رک جائیں گی۔ امریکی ایوان نمائندگان آج متوقع طور پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف مواخذے کے حق میں ووٹ دے گا۔ اس طرح ٹرمپ امریکی تاریخ کے تیسرے صدر بن جائیں گے جن کو مواخذے اور اپنا عہدہ چھوڑنے کی سزا کا سامنا ہوگا۔ منگل کے روز اختیار کیے گئے ضوابط کے مطابق ایوان 6 گھنٹے تک مواخذے کی شقوں پر بحث کرے گا جن میں صدر پر الزام ہے کہ انہوں نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے سن 2020 کے امریکی انتخابات میں یوکرین کی مداخلت کی کوشش کی اور کانگریس کے کاموں میں رکاوٹ ڈالی۔ یہ ووٹنگ بدھ کی شام متوقع ہے۔ عین اسی وقت صدر ٹرمپ ریاست میشیگن میں ایک جلسہ عام سے خطاب کر رہے ہیں، جبکہ نیو یارک اور دوسرے شہروں میں ٹرمپ مخالف ریلیوں کا انعقاد ہوا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مواخذے کے لیے جوڈیشری کمیٹی سے منظور ہونے والے 2 الزامات پر ایوان نمائندگان میں جب آج ووٹنگ ہو رہی ہے، تاہم اس سے قبل صدر ٹرمپ نے اسپیکر نینسی پلوسی کو ایک خط لکھا ہے جس میں انہوں نے اپنے خلاف بغاوت کی کوشش اور اس کے سنگین نتائج کا تذکرہ کیا ہے۔ صدر ٹرمپ یہ خط منگل کو ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پلوسی کو اس وقت لکھا ہے جب پلوسی نے اعلان کیا کہ صدر ٹرمپ کے خلاف مواخذے کی کارروائی کے لیے ایوان نمائندگان میں بدھ کو ووٹنگ ہوگی۔ صدر ٹرمپ نے اپنے خط میں نینسی پلوسی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ تاریخ آپ کا سخت محاسبہ کرے گی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ مواخذے کی مہم کے باوجود ان کے ووٹروں کو متاثر نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا. کیمرامین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں. پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے. دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں. جیسا کہ ہم نے شروع میں اطلاع دی کہ ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے پاکستان کے سابق صدر پرویز مشرف کی سزائے موت کے عدالتی فیصلے پر اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ سابق صدر اور ان کی حکومت میں شامل افراد کا احتساب صرف ایک معاملے میں نہیں بلکہ ماورائے عدالت قتل, جبری گمشدگیوں, تشدد اور دیگر معاملات پر بھی ہونا چاہیے. تاہم انسانی حقوق کی صورتحال پر نظر رکھنے والے ادارے نے یہ بھی کہا ہے کہ جنرل مشرف کو اپنے دفاع کا مناسب موقع ملنا چاہیے اور یہ کہ موت جیسی سزا غیر انسانی ہے. دوسری جانب مشرف معاملے میں پاکستانی فوج کے بیان کے بعد سوشل میڈیا پر عدلیہ اور فوج کے حمایتی بھی آمنے سامنے آ گئے ہیں. مشرف کے خلاف فیصلے پر ایسا رد عمل کیوں ہے, بتا رہے ہیں اسلام آباد سے عاصم علی رانا.
سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کو خصوصی عدالت سے آئین شکنی کا مجرم قرار دینے, سزائے موت دیے جانے اور پاکستان فوج کے رد عمل کے بعد ایک نئی بحث کا آغاز ہو گیا ہے. مشرف اور فوج کے حمایتی انہیں محب وطن قرار دیتے ہوئے انہیں معصوم قرار دے رہے ہیں, جبکہ ان کے مخالفین انہیں آئین کو پامال کرنے والا ایک مجرم قرار دے رہے ہیں. ایمنسٹی انٹرنیشنل نے پرویز مشرف کے حوالے سے ایک بیان جاری کیا ہے. ایمنسٹی انٹرنیشنل کی ڈائریکٹر ساؤتھ ایشیا رابعہ محمود نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مشرف کو صرف ایک معاملے میں نہیں بلکہ ان کے دور حکومت میں ہونے والے دیگر جرائم پر بھی انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے.
سب ڈاکیومینٹڈ وائلیشنز ہیں, تو جب جنرل پرویز مشرف کو جو اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ صرف اور صرف ایک اس کے اندر نہیں بنتی کیس میں, ان تمام وائلیشنز کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. یہ بات ضروری ہے کہ جو ڈیتھ پینلٹی ہے وہ کوئی سولوشن نہیں ہے, وہ کبھی ڈیٹرنٹ نہیں ہے, اور
پاکستان فوج نے اس معاملے پر جو رد عمل دیا اس کو بعض ہلکے اس ادارے کی طرف سے ایک سخت رد عمل کہہ رہے ہیں. وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کہتے ہیں کہ انہوں نے فوج کی طرف سے پہلے کبھی ایسا رد عمل نہیں دیکھا.
جس شخص نے سیاچین میں اور کارگل میں اپنی آزادی کے اور فتح کے جھنڈے گاڑے, اس کو غدار قرار دیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں اس فیصلے سے فاصلہ بڑھے گا. میں حالات کو بگڑتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. میری زندگی کا سب سے تلخ اور سب سے سخت بیان ہے جو آئی ایس پی آر نے کل غم و غصے کے ساتھ جاری کیا ہے.
اس حوالے سے تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود کہتے ہیں کہ اس فیصلے کے بعد اداروں کی لڑائی کا تاثر درست نہیں, ایسا ملک کے لیے اچھا نہیں ہے. عدالتوں کے فیصلوں پر اس طرح کا رد عمل نہیں آنا چاہیے.
سزائے موت ہونی چاہیے تھی یا نہیں ہونی چاہیے تھی, یہ ایک سوال ضرور ہو سکتا ہے, لیکن یہ کہنا کہ ہمارے جو لوگ ہیں ان کو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے, وہ جو چاہیں کریں. فرض کیجئے کہ یہ بالکل اس کے برعکس اگر ججمنٹ آتی اور کہتے کہ نہیں, انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی اور ایسے حالات تھے جس کی بنا پر ان کو اقتدار لینا پڑا, تو اگر ایسی صورت میں اس قسم کا اگر فیصلہ آتا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کھلی چھٹی تھی پاکستان میں, کیا آپ جب چاہیں اقتدار حاصل کر لیں اور سیویلینز کو ہٹا دیں اور آپ کی بالادستی پھر ساری عمر رہے گی. تو ان کو اصل میں تکلیف اسی کی ہوئی ہے.
پرویز مشرف کے خلاف عدالتی فیصلے پر ملک کے مختلف شہروں میں ان کی حمایت میں جلوس بھی نکالے جا رہے ہیں. اسلام آباد میں نیشنل پریس کلب اور لاہور میں پنجاب یونیورسٹی میں ان کے حق میں ریلی نکالی گئی اور مطالبہ کیا گیا کہ ان کے خلاف آئین شکنی کا مقدمہ ختم کیا جائے. پرویز مشرف کے خلاف خصوصی عدالت کا تفصیلی فیصلہ کل جاری کیا جا رہا ہے. عاصم علی رانا, اردو وی او اے, اسلام آباد.
ملائیشیا کے دارالحکومت کوالالمپور میں اس ہفتے ہونے والی اسلامی ممالک کی کانفرنس میں شرکت کے لیے متعدد اسلامی ملکوں کے رہنما ملائیشیا پہنچ رہے ہیں. تاہم پاکستان, جس نے قبل ازیں اس کانفرنس میں شرکت پر اتفاق کیا تھا, اب اس کانفرنس میں شرکت نہیں کر رہا. بعض تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پاکستان نے ملائیشیا کے دارالحکومت کوالالمپور میں ہونے والی کانفرنس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ سعودی عرب کا پاس رکھنے کے لیے کیا ہے. اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ۔
پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے حوالے سے مقامی میڈیا میں سامنے آنے والے بیانات کے مطابق کہ پاکستان سعودی عرب اور قطر کے کوالالمپور کانفرنس کے بارے میں تحفظات دور کرنے کی کوشش کر رہا تھا، تاہم ان کے بقول محدود مدت کی وجہ سے یہ معاملات حل نہیں ہو سکے، اس لیے پاکستان نے اس کانفرنس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یاد رہے کہ 19 سے 20 دسمبر کو ہونے والی کوالالمپور کانفرنس کے انعقاد کا منصوبہ رواں سال ستمبر میں نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر ملیشیا، ترکی اور پاکستان کی قیادت کے درمیان ہونے والی ایک ملاقات کے دوران طے کیا گیا تھا۔ اس کانفرنس میں ترکی، ایران اور قطر کی قیادت کے علاوہ کئی دیگر اسلامی ممالک شرکت کریں گے۔ تاہم بعض ممالک کی طرف سے اس کانفرنس کو اسلامی ممالک کی تنظیم او آئی سی کے متبادل تنظیم قائم کرنے کی کوشش قرار دے رہے ہیں، جس میں سعودی عرب کا نمایاں اثر و رسوخ ہے۔ اگرچہ ملیشیا کے وزیر اعظم مہاتیر محمد اس تاثر کو مسترد کرتے ہوئے یہ کہہ چکے ہیں کہ اس کانفرنس کا مقصد اسلامی دنیا کو درپیش مسائل کو زیر بحث لانا ہے، بعض مبصرین کا خیال ہے کہ پاکستان نے فیصلہ بظاہر سعودی عرب کی وجہ سے کیا ہے۔ بین الاقوامی امور کے تجزیہ کار ظفر جسپال نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا،
اگر آپ دیکھتے ہیں کہ پرائم منسٹر کا نہ جانا جو ہے، جنرلی تو یہ امپریشن آ رہا ہے کہ جی کہ پاکستان نے سعودیز کو اوبلائج کیا ہے اور کمپرومائز کیا ہے، مگر انہیں لانگر ٹرم اگر پاکستان اپنے آپ کو مسلم ورلڈ میں، مسلم بلاکس میں نیوٹرل رکھنا چاہتا ہے تو یہ اس میں ایک فائدہ دے گا پاکستان کو نہ جانا۔
تاہم ظفر جسپال کے بقول کوالالمپور کانفرنس میں وزیر اعظم عمران خان کی شرکت نہ کرنا کوئی اچھا اشارہ نہیں ہے۔ ادھر سلامتی کے امور کے تجزیہ کار طلعت مسعود کا کہنا ہے کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات پاکستان کی اقتصادی اور معاشی طریقے سے مدد کر رہے ہیں، بظاہر اسی وجہ سے پاکستان نے اس کانفرنس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔
پاکستان کا اس وقت چونکہ اتنی کمزور حالت ہے معاشی لحاظ سے بھی اور سیاسی لحاظ سے، اور ان کا انحصار اتنا زیادہ ہے سعودی عربیہ پر خاص طور سے، اور کچھ حد تک UAE وغیرہ پر انہوں نے پاکستان کو امداد دی ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ آئندہ بھی یہ مفید ثابت ہوگی، تو اس وجہ سے پاکستان نے، عمران خان نے یہ سوچا کہ یہ ہمیں وہاں نہیں جانا چاہیے۔
تاہم پاکستانی حکام کا موقف رہا ہے کہ وہ اسلامی ممالک کے درمیان موجود اختلافات کے پیش نظر ایک فریق بننے کی بجائے ایک غیر جانبدارانہ کردار ادا کرنے کا متمنی رہا ہے، اور پاکستان یہ کوششیں جاری رکھے گا۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارتی سپریم کورٹ نے ترمیم شدہ شہریت قانون کے خلاف دائر 59 درخواستوں پر سماعت کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اس قانون کے آئینی جواز کا جائزہ لے گی، تاہم اس نے اس پر عمل درآمد روک لگانے سے انکار کر دیا ہے۔ اس نے حکومت کو ایک نوٹس جاری کر کے اپنا موقف پیش کرنے کی ہدایت دی ہے۔ ادھر اس متنازع قانون کے خلاف ملک کے مختلف حصوں میں آج بھی احتجاجی مظاہرے ہوئے ہیں۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
چیف جسٹس ایس اے بوبڈے کی سربراہی والا 3 رکنی بینچ شہریت ترمیم ایکٹ کے خلاف دائر عرضداشتوں پر 22 جنوری کو اگلی سماعت کرے گا۔ بینچ نے اٹارنی جنرل کو ہدایت دی کہ وہ حکومت سے کہیں کہ وہ مذکورہ ایکٹ کی تفصیلات میڈیا میں شائع کرے تاکہ عوام کو اس کے بارے میں معلوم ہو سکے۔ جن لوگوں نے مذکورہ قانون کے خلاف درخواستیں داخل کی ان میں انڈین یونین مسلم لیگ، ترنمول کانگریس کی رکن پارلیمنٹ مہوا موترا، سینئر کانگریس رہنما جیرام رمیش، حکمراں بی جے پی کی ایک حلیف جماعت، آسام گن پریشد، جمعیت علماء ہند اور مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اسد الدین اویسی قابل ذکر ہیں۔ درخواست دہندگان کا کہنا ہے کہ چونکہ یہ قانون مذہب کی بنیاد پر تارکین وطن کو شہریت دیتا ہے، اس لیے غیر آئینی ہے۔ قانون کو چیلنج کرنے والوں میں سے ایک سماجی کارکن اور ایڈوکیٹ تحسین پوناوالا نے سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا،
یہ آرٹیکل 14، آرٹیکل 15، ریڈ ویٹ آرٹیکل 21 کا الگھن ہے۔ اس کے علاوہ جو یونائٹیڈ نیشنز ہیومن رائٹس چارٹر ہے جس کو بھارت ایک سگنیٹری ہے، اس کا بھی الگھن کرتا ہے۔ مول بات یہ ہے کہ یہ ایکٹ دیش کے سمویدھان اور بیسک سٹرکچر کے خلاف ہے، اس لیے مجھے پوری امید ہے کہ ماننی سپریم کورٹ نے آج نوٹس ایشو کیے اسے اسٹرائک ڈاؤن کرے گی اس ایکٹ کو۔
ادھر دہلی ہائی کورٹ نے مفاد عامہ کی اس عذرداری پر سماعت کرنے پر رضامندی ظاہر کی جس میں جامعہ ملیہ اسلامیہ میں پولیس ایکشن کی تحقیقات کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دینے کی اپیل کی گئی تھی۔ سپریم کورٹ نے اس پر سماعت کرنے سے انکار کیا تھا اور ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کی ہدایت دی تھی۔ دریاسنا متنازعہ قانون کے خلاف بدھ کے روز بھی ملک کے مختلف مقامات پر احتجاجی مظاہرے ہوئے۔ تمل ناڈو کے چنئی اور ویلور کے کالجوں کے علاوہ دیگر متعدد شہروں کے کالجوں کے طلبہ نے جامعہ ملیہ کے طلبہ کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پر مارچ نکالا. انہوں نے مذکورہ قانون اور حکومت کے خلاف نعرے بازی بھی کی, جبکہ ایک سیاسی جماعت ڈی ایم کے اور اس کی حلیف جماعتوں نے شہریت ترمیمی ایکٹ کے خلاف 23 دسمبر کو چنئی میں ایک بڑی ریلی کا اعلان کیا ہے. بعض دیگر سیاسی جماعتیں 19 دسمبر کو ملک بھر میں ریلیاں نکالیں گی. ادھر جامعہ ملیہ میں چھٹے روز بھی مظاہرہ ہوا, جس میں سابق طلبہ و طالبات اور مقامی باشندوں نے بھی حصہ لیا. اساتذہ کی تنظیم جامعہ ٹیچرز ایسوسی ایشن نے ایک پرامن مارچ نکالا. اساتذہ کی تنظیم نے کہا کہ جامعہ تحریک خلافت تحریک کی پیداوار ہے, عدم تشدد ہمارا نصب العین ہے. ہماری غلط تصویر اس لیے نہ بنائی جائے کہ ہم اقلیت ہیں یا جامعہ ملیہ اسلامیہ ہیں. دریاسنا بہوجن سماج پارٹی بی ایس پی کے ارکان پارلیمنٹ نے آج صدر سے ملاقات کی اور متنازعہ قانون واپس لینے کا مطالبہ کیا. انہوں نے جامعہ کے طلبہ کے ساتھ پولیس زیادتی کی مذمت کی. بی ایس پی کے رکن پارلیمنٹ ستیش چندرا نے ملاقات کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا,
دو مدوں پہ خاص طور سے, انہوں نے دوسرا ایک جو اٹراسٹیز پولیس والوں نے کی, جس سے لاٹھی سے مارا اور گیس پھینکی, اور جو اسٹوڈینٹس ہیں ان کو جو پڑھائی کر رہے تھے انوسنٹ اسٹوڈینٹس اور گھائل ہیں, تو اس پہ ہم لوگوں نے ضرور کہا کہ ایسے ایکٹیویٹی کے بارے میں جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے اور جوڈیشل انکوائری کر کے جو گلٹی ہے اس کو سزا ملے.
ایک روز قبل سونیا گاندھی کی قیادت میں 12 اپوزیشن جماعتوں کے ایک وفد نے بھی مذکورہ قانون کے مخالفت کرتے ہوئے صدر سے ملاقات کی تھی. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
ضلع قصور کی تحصیل چونیا میں بچوں کو جن سے زیادتی کے بعد قتل کرنے والے مجرم سہیل شہزاد کو لاہور کی انسدادی دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے منگل کو 3 بار سزائے موت اور 1 مرتبہ عمر قید کی سزا سنائی ہے. سہیل شہزاد 4 بچوں کے ساتھ جن سے زیادتی کا مرتکب ہوا تھا. ان بچوں میں سے ایک 17 سالہ فیضان بھی تھے. ان کے والد قاری رمضان کہتے ہیں کہ مستقبل میں ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے مجرم کو سرعام پھانسی کی سزا دی جائے. لاہور سے ضیاء الرحمان کی اس بارے میں ایک رپورٹ.
فیصلہ انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج محمد اقبال نے کوٹ لکھپت جیل لاہور میں 17 دسمبر کو سنایا. سزا کے بعد مقتول فیضان کے والد قاری محمد رمضان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ اب تک کی عدالتی کاروائی اور سزا سے مطمئن ہیں.
مطمئن اس وقت ہی ہوگی نا جب اس کو شرع عام پھانسی دی جائے گی. اس کو سزا یہ تو اعلان ہے نا, جو اعلان حکومت کرتی ہے عام طور پہ, تو اعلان ہو گیا تو اس پہ کم سے کم عمل درآمد ہو, اس کو سزا ہو تو سزا شرع عام ہو.
قاری رمضان کہتے ہیں کہ بطور والدین اور بطور معاشرہ سب کا فرض بنتا ہے کہ بچوں میں آگہی پیدا کریں. انہیں بتائیں کہ گھر سے باہر کسی بھی اجنبی شخص سے کوئی چیز لے کر نہ کھائیں. انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج نے کوٹ لکھپت جیل میں مقدمہ نمبر 369 کا فیصلہ سنایا. مقدمہ مقتول فیضان کے والد قاری رمضان کی مدعیت میں درج کیا گیا تھا. ٹرائل مکمل ہونے پر عدالت نے مقدمہ میں لگنے والی 3 دفعات دہشت گردی, قتل اور اغوا پر 3 بار سزائے موت اور 10 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی اور جرمانے کا سزاوار قرار دیا گیا. پاکستان میں بچوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی غیر سرکاری تنظیم ساحل کے صوبائی کوآرڈینیٹر انصر سجاد بھٹی سمجھتے ہیں کہ جب بچوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے تو ان کے ساتھ جنسی زیادتی اور قتل کے واقعات رونما ہونا شروع ہو جاتے ہیں. والدین کے پاس بچوں کے لیے وقت نہیں.
اس طرح کے جو مجرم ہیں جب تک انصاف کے کٹہرے میں نہیں آئیں گے اس ٹائم تک اس چیز کو مینیمائز نہیں کیا جاتا جہاں پہ میس اویئرنیس کی ضرورت ہے وہاں پہ سزا اور جزا کا بھی جو معاملہ ہے وہ بھی فیئر ہونا چاہیے.
وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے انصر سجاد بھٹی نے کہا کہ اگر بچوں کو مناسب وقت دیا جائے تو کسی حد تک ایسے واقعات کم ہوں گے. ضلع قصور کی تحصیل چونیا میں رواں سال جون سے ستمبر کے دوران 4 بچوں محمد عمران, محمد فیضان, علی حسنین اور سلمان اکرم کو جنسی زیادتی کے بعد قتل کیا گیا تھا. پولیس نے ان 4 بچوں کے قتل میں ملوث ملزم سہیل شہزاد کو گرفتار کیا تھا. دیگر 3 بچوں کے قتل کی تفتیش کا چلان مکمل ہونے پر ٹرائل شروع کیا جائے گا. ضیاء الرحمان, وائس آف امریکہ, لاہور.
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں غیر یقینی اور مقدور صورتحال نے علاقے کی معیشت کو بھاری نقصان پہنچایا ہے. بدھ کو کشمیر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے ایک عبوری رپورٹ جاری کی ہے, جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ 5 اگست سے 3 دسمبر تک, یعنی 4 ماہ کے عرصے کے دوران, صرف وادی کشمیر کے 10 اضلاع میں معیشت کو تقریباً 18,000 کروڑ روپے کا خسارہ اٹھانا پڑا ہے, جبکہ 5 لاکھ کے لگ بھگ افراد کا روزگار بھی چھین گیا ہے. اسی اثنا میں آج بدھ کو سری نگر کی جامع مسجد میں گزشتہ 4.5 ماہ میں پہلی مرتبہ نماز ادا کی گئی. اس تاریخی عبادت گاہ کو 4 اگست کو رات کو پولیس نے کشمیر میں نافذ کی گئی پابندیوں کے بعد مقفل کر دیا تھا. سری نگر سے سب کی تفصیل بتائیں گے یوسف جمیل.
رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ 5 اگست سے مسلسل نافذ کی جانے والی بندشوں، انٹرنیٹ اور فون سروسز پر عائد پابندی اور حکومت کی طرف سے اٹھائے جانے والے دوسرے سخت گیر اقدامات اور ہڑتالوں کی وجہ سے اگرچہ زندگی کا ہر ایک شعبہ متاثر ہوا ہے، لیکن سب سے زیادہ نقصان سیاحت، تجارت، ٹرانسپورٹ، باغبانی، صنعت و حرفت اور مال مویشی کے شعبوں کو اٹھانا پڑا ہے۔ وادی کشمیر کے 10 اضلاع میں معیشت کو مجموعی طور پر 17,878 کروڑ روپے کا نقصان ہوا ہے۔ رپورٹ کے مطابق مالی سہولیات فراہم کرنے والے اداروں کو 1,184 کروڑ روپے، جبکہ پیشہ ورانہ خدمات بہم پہنچانے والے اداروں، مکانات و اراضی کی خرید و فروخت اور ریئل اسٹیٹ شعبے کو 3,125 کروڑ روپے کا نقصان پہنچنے کا اندازہ ہے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ اس دوران مجموعی طور پر 4,96,000 افراد کی نوکریاں بھی چلی گئیں۔ کشمیر ایوان تجارت و صنعت کے سربراہ شیخ عاشق حسین نے بتایا،
دیکھیے ہم نے اس میں دونوں میتھڈز تیار کیے ہیں، جو ہمارے سائنٹیفک جی ڈی پی بیسڈ ہے وہ بھی لیا ہے، اور دوسرا ہمارا جو بیسک رپورٹ ہوتا ہے اسٹیک ہولڈرز کا۔ اور اس رپورٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا یہ 14,000 سے لے کے 18,000 تک، ہم 17,800 کروڑ، تو ہر سیکٹر کا فیڈ بیک ہم نے آپ کو شیئر کیا ہے، کس طریقے سے جو ہماری اکانومی ہے ختم ہو رہی ہے اور ہم بلیڈ کر رہے ہیں۔
شیخ عاشق حسین نے بتایا کہ اگرچہ بھاری نقصانات اٹھانے کے باوجود کسی بھی متاثرہ شعبے نے، اجتماعی طور پر اس یا اس سے وابستہ افراد نے انفرادی طور پر نقصانات کا معاوضہ دینے کا مطالبہ نہیں کیا ہے، لیکن نقصانات چونکہ حکومت کی طرف سے عائد کی جانے والی بندشوں اور دوسرے اقدامات کی وجہ سے پیش آئے ہیں، اس لیے اس پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ان کی تلافی کرے۔
ہماری بزنس کمیونٹی سفر کر رہی ہے، اس ایڈوائزری سے جو ٹورسٹ کو، یاتریوں کو بولا گیا نکالو، ہمارے ورک فورس کو نکالا گیا، ایک ایڈوائزری آ گئی جس کے نتیجے میں کلیمپ ڈاؤن بھی آ گئی، ریسٹرکشنز آ گئے، انٹرنیٹ بند کیا گیا۔ ہمارا مطلب ہے کہ واٹ از آور فالٹ ان دس، اگر گورنمنٹ نے کلیمپ ڈاؤن کیا، انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن کیا، دے شوڈ اون دا ریسپانسبلٹی فار دیز لاسز۔
رپورٹ میں کہا گیا کہ 2014 کے تباہ کن سیلاب کے دوران وادی کشمیر کی معیشت کے مختلف شعبوں کو 40,000 سے 1,00,000 کروڑ روپے تک کا نقصان اٹھانا پڑا تھا، جبکہ جولائی 2016 میں معروف عسکری کمانڈر برہان وانی کی ہلاکت کے بعد تقریباً 6 ماہ تک جاری رہنے والی بدامنی کے نتیجے میں وادی کو ایک مرتبہ پھر ناقابل تلافی مالی نقصانات سے دوچار ہونا پڑا تھا۔ رپورٹ کے مطابق موجودہ صورتحال اور مقامی لوگوں کی کمزور مالی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے بھارتی حکومت کا ترقی کا ایجنڈا کچھ لوگوں کو نظر انداز کرنے اور ان کے لیے قدیم معیشی صورتحال پیدا کرنے والا جیسا نظر آتا ہے، جبکہ جدید ساز و سامان سے لیس سرکاری فورسز کی بھاری تعداد میں موجودگی اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والا ماحول، بنیادی حقوق کی کمی اور دیگر رکاوٹیں کھڑی کرنے سے کشمیر میں تعمیر و ترقی کے لیے ماحول تیار نہیں کیا جا سکتا۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ بھارتی زیر نظام کشمیر میں مذاکرات اور مباحثے کے لیے معقول ماحول تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سمت میں پہلے قدم کے طور پر گرفتار کیے گئے سیاسی، آئینی، مذہبی، تجارتی اور شہری نمائندگی کرنے والے لیڈروں اور کارکنوں اور نوجوانوں کو فوری طور پر رہا کیا جانا چاہیے۔ رپورٹ میں استفسار کیا گیا ہے کہ اس تنازع سے کس کو فائدہ حاصل ہوگا اور کشمیر کی معیشت کو تباہ کر کے کیا مقصد حاصل ہو سکتا ہے۔ اس دوران بدھ کو سری نگر کی جامع مسجد میں گزشتہ 4.5 ماہ میں پہلی مرتبہ نماز ادا کی گئی۔ سری نگر کے گنجان آبادی والے پرانے شہر یا شہر خاص میں واقع اس تاریخی عبادت گاہ کو 4 اگست کی رات کو پولیس نے بھارتی زیر نظام کشمیر میں نافذ کی گئی بندشوں کے حصے کے طور پر مقفل کر دیا تھا۔ اگرچہ مسجد اور آس پاس کے علاقوں میں حفاظتی دستوں کا پہرہ چند ہفتے پہلے ہٹا دیا گیا تھا، لوگ مسجد میں داخل ہونے سے کترا رہے تھے۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9:30 بجنے والے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ ہم نے شروع میں آپ کو اطلاع دی کہ ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے پاکستان کے سابق صدر پرویز مشرف کی سزائے موت کے عدالتی فیصلے پر اپنا رد عمل ظاہر کیا ہے۔ ساتھ ہی ادارے نے یہ بھی کہا ہے کہ جنرل مشرف کو اپنے دفاع کا مناسب موقع ملنا چاہیے۔ دوسری جانب مشرف معاملے پر پاکستانی فوج کے بیان کے بعد سوشل میڈیا پر عدلیہ اور فوج کے حمایتی بھی آمنے سامنے آ گئے ہیں، اور ماہرین قانون اور آئینی ماہر جنرل پرویز مشرف کو سنگین غداری کیس میں سزائے موت سنائے جانے اور آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کے معاملے پر دیے گئے عدالتی فیصلوں کو تاریخی فیصلہ قرار دے رہے ہیں۔ اس سب پر بات کرنے کے لیے ہم چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں ہمارے نمائندے ہیں ندیم نسیم۔ اس پر ہم پھر بعد میں بات کریں گے، پہلے ہم ایک رپورٹ آپ کو سنوا رہے ہیں پشاور سے شمیم شاہد کی۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا میں انسداد پولیو کی سن 2019 سال کی آخری سہ روزہ مہم کے دوران شمالی پہاڑی ضلع لوئر دیر کے ایک دور افتادہ گاؤں میں پولیو ٹیم کے سیکیورٹی پر مامور دو پولیس والوں کو نامعلوم حملہ آوروں نے گولیاں مار کر ہلاک کر دیا۔ اس بارے میں شمیم شاہد نے یہ رپورٹ دی ہے، آئیے پہلے سنتے ہیں۔
نامعلوم مسلح افراد کے اس حملے میں بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلوانے والے رضاکار اور دیگر حکومتی اہلکار محفوظ رہے۔ پچھلے سوموار کے روز سے جاری انسدادی پولیو مہم کے تیسرے دن یہ واقعہ لوئر دیر کے علاقے میدان کے لال قلعہ پولیس تھانے کے احاطے میں پیش آیا ہے۔ پولیس اہلکار رحمت غنی نے وائس آف امریکہ کو تفصیلات بتاتی ہوئے کہا،
یہ ہمارے دو کانسٹیبل نے پولیو سیکورٹی اہلکار نے
جی
یہ بیچو سے اپنی ٹیم کے پاس جا رہا تھا سیکورٹی کے لیے، تو راستے میں کسی نامعلوم دہشت گردوں نے اس پہ فائر کر کے شہید کر۔
حکام کے مطابق حملہ آور فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں، تاہم کالعدم شدت پسند تنظیم کے سرحد پار افغانستان میں روپوش ترجمان نے ایک بیان میں اس واقعے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ اس واقعے کے بارے میں خیبر پختونخوا کے انسدادی پولیو مہم کے مرکز کے سربراہ عبد الباسط کا کہنا ہے،
یہ علاقہ جو یہ میدان لوڈ علاقہ ہے اور اس میں یہ بہت تھوڑے عرصے میں یہ پانچوں واقعہ ہے جو اس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں، خراج عقیدت پیش کرتے ہیں ان دو جنوں کو جنہوں نے جام شہادت، انشاءاللہ پولیو مہم پر کوئی اثر نہیں پڑے، تمام ورکرز کا مورال جو بہت ہائی ہے اور انشاءاللہ کیمپین معمول مطابق جاری۔
خیبر پختونخوا کے تمام 35 اضلاع میں 16 دسمبر سے جاری مہم کی دوسرے روز منگل کو مردان میں محکمہ صحت اور سول انتظامی عہدیداروں اور اہلکاروں کے عام لوگوں کے ساتھ ہاتھاپائی کے ایک واقعے کے بعد چار افراد کو اس وقت گرفتار کر لیا گیا تھا جب انہوں نے مبینہ طور پر انسدادی پولیو مہم سے بائیکاٹ کا اعلان کر کے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلوانے سے لوگوں کو منع کر رہے تھے۔ چند روز قبل وزیراعظم عمران خان نے ملک بھر بالخصوص خیبر پختونخوا میں پولیو سے متاثرہ مریضوں کی تعداد میں اضافے پر سخت تشویش کا اظہار کیا ہے۔ خیبر پختونخوا میں ماہ سوائے 2014-2012 سے لے کر 2018 تک پولیو سے متاثرہ مریضوں کی تعداد میں کافی کمی ہوئی تھی، مگر رواں سال پولیو سے متاثرہ مریضوں کی تعداد ملک بھر میں 104 جبکہ خیبر پختونخوا میں 75 تک جا پہنچی ہے۔ سب سے زیادہ متاثرہ مریضوں کا تعلق ضلع بنو اور لکی مروت سے بتایا جاتا ہے۔ پاکستان اور افغانستان دنیا بھر میں دو ایسے ممالک ہیں جہاں پر ابھی تک پولیو کی جراثیم موجود ہے جس کے خاتمے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان آمد و رفت کرنے والے تمام عمر کے لوگوں کے لیے پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلوانا لازمی قرار دیا جا چکا ہے۔ شمیم شاید وائس آف امریکہ، پشاور۔
پاکستان میں عدالت کے حالیہ فیصلے کیا کسی ادارہ جاتی طریقہ کار کتابیں ہیں یا چیف جسٹس اور دیگر جج صاحبان کے ذاتی اوصاف اور اہلیت کے عکاس ہیں؟ ہمارے ساتھی اسد حسن نے ماہرین کی آرا پر مبنی ایک رپورٹ تیار کی ہے، آئیے سنتے ہیں۔
ہم صرف اور صرف قانون کے ماتحت فیصلہ کریں گے، ہمارے لیے نہ کوئی بڑا ہے نہ کوئی چھوٹا ہے نہ کوئی طاقتور ہے۔ آپ کو یاد نہیں ہے کہ ایک پرائم منسٹر کو ہم نے کنوکٹ کیا، ایک اور پرائم منسٹر کو ہم نے ڈسکوالیفائی کیا، ایک چیف آف آرمی اسٹاف اور وہ صاحب وہ ان کا مقدمہ کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔
یہ ہیں پاکستان کے چیف جسٹس جسٹس آصف سعید کھوسا، جنہوں نے چند روز قبل وزیراعظم عمران خان کے اس بیان پر رد عمل دیا تھا کہ عدالت طاقتور اور کمزور کے لیے مختلف قانون کا تاثر ختم کرے۔ کیا عدلیہ کے حالیہ اقدامات، جن میں موجودہ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کا از خود نوٹس، سابق وزیراعظم کو سزا اور پھر علاج کی غرض سے ضمانت پر ملک سے باہر بھیجوانے کی اجازت، اور تازہ ترین ڈیولپمنٹ میں ایک سابق فوجی صدر کو آئین توڑنے کے الزام میں سزائے موت سنانے جیسے فیصلے شامل ہیں ثابت کرتے ہیں کہ ادارہ مکمل آزادی اور کسی تفریق کے بغیر کام کرتا ہے۔ اس پر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر یاسین آزاد نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا،
یہاں کا قدمیہ کا تعلق ہے، 2007 کی مہمت کے بعد وقتاً فوقتاً ہمارے عدالتوں نے بعض لینڈ مارک ججمنٹ بھی دیے ہیں اور بعض میں کسی حد تک کمزوری بھی سامنے آئی ہے۔ اچھا، اب اس سے پہلے چودھری افکار سے لے کر تاکم سار کے دور تک آرٹیکل 184(3) کا استعمال زیادہ رہا، لیکن جب سر آصف سید کو سب کو اس بات کا کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے 184(3) کا زیادہ استعمال نہیں کیا۔ اب جس طرح کل جنرل پرویز مشرف کا ججمنٹ آیا، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا ججمنٹ ہے جو پاکستان کی تاریخ کا لینڈ مارک ججمنٹ کہلاتا ہے، اس لیے کہ پہلی دفعہ کسی ڈکٹیٹر کو آئین کے آرٹیکل 6 کے تحت سزائے موت سنائی گئی ہے۔ یہ آگے کیا ریزلٹ نکلتا ہے اس کا، یہ کچھ کہنا قابل وقت ہے۔
سینئر وکلا ایڈوکیٹ اکرم شیخ اور سید ظفر علی شاہ کہتے ہیں کہ عدالت نے خود پر کینگرو کورٹس، پی سی او عدالتیں اور واٹس ایپ کورٹس جیسے لیبل کی نفی کر دی ہے۔
میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عدالتوں نے یہ کوشش، یہ بالکل آپ نے جو کچھ کہا، پاکستان کی عدالتوں سے انہوں نے 2009 سے پہلے ماشاء اللہ کی توثیق کی اور انہوں نے پوری قوم سے اپنے جو 2009 کا فیصلہ تھا سندھ ہائی کورٹ بار اور ندیم احمد کے کیس میں، اس میں انہوں نے پوری قوم سے معافی مانگی اور انہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ آئندہ وہ اس ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل ڈیویشن کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اگر اس کو دیکھیں، اس کے باوجود ہماری عدالتیں، میں اس پہ کوئی آر نہیں سمجھتا، دباؤ کے باوجود ہمارے جج صاحبان کی اکثریت یہ کوشش کرتی ہے کہ وہ پرو ڈیموکریسی اور انسٹیٹیوشن بلڈنگ۔
جوڈیشل ہسٹری اور پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم کا ایک بالکل یونیک کیس ہے۔
تجزیہ کار راؤ خالد کہتے ہیں کہ پاکستان میں عدلیہ کے فیصلے کسی نظام سے زیادہ شخصیت کے اوصاف کو ظاہر کرتے ہیں۔
میرا خیال ہے حالات کے مطابق چیزیں چینج ہوتی ہیں، عدلیہ چینج نہیں ہوئی، چیف جسٹس جو ہے اپنے حساب سے چلتے ہیں، اپنی اپروچ ان کی ہوتی ہے، انڈیویجل ججز انڈیپینڈنٹلی ڈیسائڈ کر رہے ہوتے ہیں، ان کی اپنی اپروچ ہوتی ہے۔ اگر آصف کوسا صاحب اس طرح سے کر رہے تھے تو ہم لاہور ہائی کورٹ کی مثالیں دیکھتے ہیں، پھر ہم سندھ ہائی کورٹ کی مثالیں دیکھتے ہیں، پھر ہم پشاور میں دیکھتے ہیں پشاور ہائی کورٹ کی، وہ بالکل ایک ڈفرینٹ قسم کی اپروچز نظر آتی ہے مختلف جگہ کے اوپر، آئین اور قانون کے حوالے سے، اس کی انٹرپریٹیشن کے حوالے سے، ریلیف دینے کے حوالے سے کمزور کو اور طاقتور کو۔ تو وہ صرف چیف جسٹس صاحب کی حد تک تو یہ نہیں ہونا چاہیے، پوری یا تو جوڈیشری اسی طرح ایکٹ کر رہی ہو، پھر ہم ضرور کہیں گے کہ 2009 کے بعد عدلیہ تبدیل ہو گئی۔
یاسین آزاد بھی اس بات کی تائید کرتے ہیں اور ادارے کے فنکشنز کے طریقہ کار کا نظام وضع کرنے کی اہمیت پر زور دیتے ہیں۔
فیصلے دینے کے بجائے جس میں یہ فیصلہ پایا جاتا ہو کہ یہ لیگل پوائنٹ آف ویو کے تحت ہے، بہتر یہ ہے کہ ملک سپریم کورٹ ان معاملات پہ بیٹھ کے فل کورٹ یہ ڈیسائڈ کر لے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، تاکہ جو اپریہنشن کا ذکر آپ کر رہے ہیں وہ کم از کم ختم ہو جائے۔ اس کا ابھی تک میں کسی حد تک کہہ سکتا ہوں کہ معاملہ ابھی تک فائنل نہیں ہے۔
یہ تھی ماہرین کی رائے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اسد حسن کی رپورٹ آپ سن رہے تھے اور اسی حوالے سے ماہرین قانون اور آئینی ماہر جنرل پرویز مشرف کو سنگین غداری کیس میں سزائے موت سنائے جانے اور آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کے معاملے پر دیے گئے عدالتی فیصلوں کو تاریخی فیصلہ قرار دے رہے ہیں۔ تفصیل کیا ہے اس کے لیے چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں ہمارے نمائندے ہیں نوید نسیم، ان سے بات کرتے ہیں۔ معاف کیجیے گا، ان کی رپورٹ آ گئی ہے تو پہلے ہم وہ سنوا دیتے ہیں آپ کو۔
خصوصی عدالت کی طرف سے سابق صدر اور آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کو سنگین غداری کیس میں سزائے موت دیے جانے کے فیصلے کو ماہرین قانون ایک تاریخی فیصلہ قرار دیتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ رواں ہفتے آنے والے آرمی چیف کی ایکسٹینشن سے متعلق اور سنگین غداری کیس میں سابق صدر پرویز مشرف کو سزائے موت دیے جانے کے فیصلوں کو پاکستان کی عدالتی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ آئینی ماہر اور قانون دان بیرسٹر علی ظفر سابق صدر پرویز مشرف کو سزائے موت دیے جانے کے فیصلے کو ایک اہم فیصلہ سمجھتے ہیں۔
شرف صاحب کے کیس میں پارلیمنٹ نے
ان کے جو ایکشنز تھے اس کو کسی قسم کا تحفظ نہیں دیا, اور اب اس بار پہلی بار جوڈیشری نے بھی ایک فیصلہ کر دیا ہے جس میں سزا دی ہے ٹریزن کی. تو ہو سکتا ہے کہ اب یہ کمبائنڈ جو ہے سچویشن کے پارلیمنٹ نے بھی اس کو تحفظ نہیں دیا اور عدالت نے بھی ایک فیصلہ دے دیا ہے, اب آپ شاید کہہ سکتے ہیں کہ فیوچر مارشل لا لگنے سے ایک طرح سے ایک ہنڈرنس ہے, ایک رکاوٹ ہے.
خصوصی عدالت کے اس فیصلے پر سینئر قانون دان عابد حسن منٹو کا کہنا ہے کہ ان کے لیے یہ فیصلہ اہم بھی ہے اور نہیں بھی.
پرویز مشرف کا مقدمہ جو ہے وہ not the last word that the judges now said, because there will be appeal and appeal and appeal.
بیرسٹر سعد رسول کا کہنا ہے کہ عدلیہ نے حال ہی میں بہت سارے ایسے فیصلے دیے ہیں جس کی وجہ سے عدلیہ کی اہمیت کے بارے میں کسی کو شک نہیں ہے.
ٹینشن کے معاملے کے اوپر عدلیہ نے ایک بڑا سیر حاصل فیصلہ دیا جس کے اندر قانون سازی کرنے کو کہا. مشرف صاحب کے ٹرائی کے اوپر بہت سے دیگر تحفظات ہو سکتے ہیں, لیکن تحفظات ہونے کے باوجود عدلیہ کے سامنے کیس تھا جس کا انہوں نے فیصلہ کیا.
سنگین غداری کیس میں فیصلہ آنے سے مستقبل میں ماشاء اللہ کے راستے بند ہو جانے سے متعلق سعد رسول سمجھتے ہیں کہ انہیں نہیں لگتا کہ مستقبل میں ماشاء اللہ کا مسئلہ اس فیصلے سے حل ہو جائے گا.
مارشل لا کوئی کانسٹیٹیوشنل پریکٹس تو ہے نہیں کہ وہ ججمنٹس کے مطابق لگے گا یا آئین کی شک کے مطابق لگے گا. اگر خدا نخواستہ کسی نے کل کو مارشل لا لگانا ہو تو آئین پاکستان جو بھی کہہ رہا ہو یا سپریم کورٹ کی ماضی کی ججمنٹس جو بھی کہہ رہی ہوں, اس کے باوجود مارشل لا لگتا ہے, ان کی وجہ سے مارشل لا نہیں لگتا.
نوید نسیم, وائس آف امریکہ, لاہور.
پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے انتباہ کیا ہے کہ بھارتی کنٹرول والے کشمیر سے متعلق بھارت کی مسلمان مخالف پالیسیوں کے نتیجے میں پناہ گزینوں کا اتنا بڑا بحران پیدا ہو جائے گا جو کئی عشروں میں دیکھنے میں نہ آیا ہوگا. انہوں نے جنیوا میں پناہ گزینوں پر عالمی فورم میں شریک مندوبین پر زور دیا کہ وہ بھارت پر ان اقدامات کو واپس لینے کے لیے دباؤ ڈالیں. لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل.
1947 میں تقسیم بھارت نے تاریخ میں انسانوں کی سب سے بڑی نقل مکانی کو جنم دیا تھا. لگ بھگ 14 ملین لوگ اپنے گھر بار چھوڑ کر بھاگے تھے اور ہزاروں لوگ ہلاک ہو گئے تھے, اور ان خونریز واقعات کے بعد بیشتر مسلمانوں پر مشتمل ایک ملک پاکستان وجود میں آیا تھا. پناہ گزینوں کے بارے میں عالمی فورم گلوبل ریفیوجیز فورم میں ایک جذباتی تقریر کرتے ہوئے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے مندوبین کو انتباہ کیا کہ بھارتی حکومت کی جانب سے حالیہ اقدامات کے باعث پناہ گزینوں کا ایک سب سے بڑا ناگزیر بحران پیدا ہونے والا ہے. انہوں نے کہا کہ بھارت کی جانب سے 5 اگست کو کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کا مقصد اس علاقے میں آبادی کے تناسب کو تبدیل کر کے اسے مسلم اکثریتی ریاست کے بجائے ایک مسلم اقلیتی ریاست بنانا ہے. انہوں نے کہا کہ اس کے نتیجے میں پناہ گزینوں کا ایک ایسا گھمبیر بحران پیدا ہو سکتا ہے جس کی اس سے پہلے کوئی مثال نہیں ہوگی. انہوں نے کہا,
I would like the world community to take notice of what is happening. We in Pakistan are not just worried that there will be a refugee crisis. We are worried that this could lead to a conflict between two nuclear armed countries.
میں چاہوں گا کہ جو کچھ ہو رہا ہے عالمی برادری اس کا نوٹس لے. پاکستان میں ہم صرف اسی بارے میں فکر مند نہیں ہیں کہ پناہ گزینوں کا ایک بحران پیدا ہوگا, بلکہ ہمیں یہ فکر بھی ہے کہ اس کے نتیجے میں جوہری طور پر مسلح دو ملکوں کے درمیان ایک تنازع پیدا ہو سکتا ہے. مسٹر خان نے بھارتی ریاست آسام میں شہریت کے نئے ترمیمی ایکٹ کی نشاندہی کرتے ہوئے اسے ایک ایسا دوسرا مقام قرار دیا جو شورش اور تشدد کے خطرے کی زد میں ہے. اس ایکٹ کے تحت مسلمانوں کو لازمی طور پر یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ در حقیقت بھارت کے شہری ہیں. انہوں نے کہا کہ جو مسلمان ایسا نہیں کر سکتے انہیں ان کی شہریت سے محروم کر دیا جائے گا. ان کے الفاظ,
پلیز انڈرسٹینڈ دی امپلیکیشنز, دیئر آر 200 ملین مسلمز ان انڈیا. اف 2 or 3% آف دیم کینٹ پروو دیئر سٹیزنشپ, ویئر ول دے گو؟
برائے مہربانی اس کے مضمرات کو سمجھیں. بھارت میں 200 ملین مسلمان ہیں, اگر ان میں سے 2 یا 3% اپنی شہریت کو ثابت نہیں کر سکتے تو وہ کہاں جائیں گے؟ عمران خان نے انتباہ کیا کہ اس نئے قانون کی مخالفت میں سڑکوں پر ہونے والے بلوے مزید بدتر شکل اختیار کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ پاکستان جو پہلے ہی لگ بھگ 30 لاکھ افغان پناہ گزینوں کی میزبانی کر رہا ہے مزید پناہ گزینوں کی گنجائش پیدا نہیں کر سکتا. پاکستان کے وزیر اعظم نے کہا کہ اگر کوئی بحران شروع ہو گیا تو اسے روکنا اور زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ انہوں نے یہ کہتے ہوئے کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے ملکوں پر زور دیا کہ وہ بھارتی حکومت پر دباؤ ڈالیں کہ وہ مسلمانوں کے خلاف اپنی امتیازی پالیسیاں منسوخ کرے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سابق صدر مشرف کے خلاف عدالتی فیصلے پر ایم کیو ایم کے لیڈر خالد مقبول صدیقی نے اپنے رد عمل کا اظہار کیا ہے، اور اس کی تفصیلات کیا ہیں جاننے کے لیے چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں ہمارے نمائندے ہیں علی فرقان۔ جی علی، بتائیے گا کہ کیا کہہ رہے ہیں خالد مقبول صدیقی؟
جی، ایم کیو ایم کے سربراہ جو کہ وفاقی کابینہ کا حصہ بھی ہیں، حکومتی اتحادی اہم جماعت ہے، انہوں نے جو خصوصی عدالت کا فیصلہ آیا ہے جس میں سابق فوجی سربراہ پرویز مشرف کو پھانسی کی سزا سنانے کا فیصلہ سنایا تھا، اس پہ شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے، اور اس پہ تنقید کرتے ہوئے انہوں نے خالد مقبول صدیقی کا یہ کہنا تھا کہ اس فیصلے میں ایک شخصیت یعنی صدر مشرف کو سنگل آؤٹ کر کے جو ہے وہ فیصلہ دیا گیا ہے، اور اس فیصلے میں انہیں ایک سازش دکھائی دیتی ہے جس کی زد میں ادارہ یعنی کہ فوج جو ہے اس کو لانے کی کوشش کی گئی ہے۔ خالد مقبول صدیقی کا یہ بھی کہنا تھا کہ پرویز مشرف نے جو اقدامات کیے وہ تنہا نہیں تھے، ان کے ساتھ دیگر لوگوں کو بھی جو ہے وہ شریک کیا جانا چاہیے تھا، اور اس فیصلے میں کہیں بھی کسی اور کا ذکر نہیں کیا گیا، اس بنا پہ انہیں اس فیصلے کے اوپر جو ہے وہ انتقامی کاروائی دکھائی دیتی ہے جو کہ شخصیت کی بنیاد پہ بھی جو ہے وہ سامنے آتی ہے۔ انہوں نے یہ بات کن الفاظ میں کی، یہ ہم آپ کو سناتے ہیں۔
مشرف صاحب نے اگر یہ سارے کام کیے ہوں گے، کوئی لوگ تو معاملے میں مددگار ہوں گے، تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس دور پہ کسی آدمی کا آپ نے کوئی ذکر نہیں کیا ہے، تو یہ بالکل شخصی تھا، اور جو انتقامی کاروائی شخص کے خلاف بھی ہوئی ہے اور سستی انتقام کے ذریعے ادارے کو بھی نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے۔
اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ چیف جسٹس، جنہوں نے کچھ دن پہلے یہ اپنی ایک تقریر میں کہا تھا کہ غداری کیس کا فیصلہ جو ہے وہ آنے والا ہے جس سے اس یعنی ادارے پہ عدلیہ پہ لگے داغ دھل جائیں گے، تو انہوں نے اس کو بھی تنقید کی اور کہا کہ چیف جسٹس کو یہ کیسے معلوم تھا کہ فیصلہ آنے والا ہے۔ انہوں نے اس فیصلے کے دیگر پہلوؤں پہ بھی تنقید کی اور یہ کہا کہ ان کی جماعت یعنی متحدہ قومی موومنٹ اس فیصلے کے اوپر غور کر رہی ہے اس کو چیلنج کرنے کے لیے سپریم کورٹ میں، اور اس کا وہ اختیار بھی رکھتے ہیں، اور اس کی حوالے سے ان کی مشاورت جو ہے وہ جاری ہے، اور اس کے اوپر وہ غور کیا جا رہا ہے کہ سابق صدر کے حوالے سے جو فیصلہ کیا گیا ہے، ایم کیو ایم بحثیت جماعت اس کو چیلنج جو ہے وہ کرنے کے اوپر غور کر رہی ہے۔ فوج کا جو رد عمل آیا اس کو بھی انہوں نے جو ہے وہ فطری رد عمل قرار دیا، اور یہ کہا کہ چونکہ فوج کے اندر یہ حساسیت پائی جاتی ہے کہ اس فیصلے کے نتیجے میں شخصی انتقام کے نتیجے میں جو شخصی انتقام کے چھینٹے ہیں وہ چونکہ ایک ادارے کے اوپر آ رہے ہیں، اس بنیاد کے اوپر جو ان کا رد عمل ہے وہ فطری نظر آتا ہے، اور اس کے اندر اس حوالے سے حساسیت جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ ایم کیو ایم کے سربراہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو اس وقت جو ججز ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ دیا، یہ اس دور میں سابق دور میں جب پرویز مشرف نے عبوری آئینی حکم نامہ جاری کیا تو اس کے بعد جو عدلیہ میں پیدا شدہ خلا تھا اس کے نتیجے میں آنے والے یہ ججز ہیں، اس سسٹم کے بینیفیشری ہیں، ان کے وفاد اس وقت حاصل کیے ہیں، اس لیے ان کا جو فیصلہ ہے اس میں یہ تاثر جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے کہ اس میں انتقام جو ہے وہ سامنے
جی
آتا ہے۔
جی بہت شکریہ علی فرقان آپ کا۔ تو یہ ہمارے نمائندے تھے اسلام آباد سے علی فرقان۔ امریکی کانگریس میں صدر ٹرمپ کے خلاف مواخذے کی کارروائی پر تاریخی ووٹ ہونے والا ہے، جبکہ نیو یارک اور دوسرے شہروں میں ٹرمپ مخالف ریلیوں کا انعقاد ہوا ہے۔ لاس اینجلس سے مائک او سلیون کی رپورٹ کے ساتھ بہجت جیلانی۔
امریکہ کے ایوان نمائندگان میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف مواخذے کی دو قراردادوں پر ووٹ ہونے کا امکان ہے، جس کے نتیجے میں ٹرمپ کے خلاف مقدمہ سینٹ میں پیش کیا جائے گا اور ممکنہ طور پر منصب سے ان کی علیحدگی بھی ہو سکتی ہے۔ نیو یارک، لاس اینجلس اور دوسرے امریکی شہروں میں مظاہرین کا کہنا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ صدارتی منصب سے الگ ہوں۔ ٹرمپ چوتھے امریکی صدر ہیں جنہیں مواخذے کے آئینی عمل کا سامنا ہے۔ صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ یہ محض افواہ سازی ہے، مواخذے کا پورا عمل بلا جواز ہے. ہم منتظر ہیں کہ یہ سینٹ میں آئے. ہمیں وکلا کی اجازت نہیں, شہادتوں کی اجازت نہیں, اور ایوان میں ہمیں کچھ بھی کرنے کی اجازت نہیں. یہ ایک مکمل ڈھکوسلہ ہے. امریکہ میں صدر ٹرمپ کو صدارت سے ہٹانے اور مواخذے کے عمل پر واضح تقسیم موجود ہے, لیکن مظاہرین میں شامل یہ ایک احتجاجی ہیں جو چاہتے ہیں کہ صدر سے شہادت بھی لی جائے.
Trump is entitled to all the due process he wants. He should just show up and testify.
مظاہرین میں شامل ٹم ہیرٹ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ جس نوعیت کا عمل چاہتے ہیں وہ اس کے حقدار ہیں, انہیں آنا چاہیے اور آ کر شہادت دینا چاہیے. مواخذے کا تعلق اس سوال سے ہے کہ آیا ٹرمپ نے یوکرین کو ٹیکس دہندگان کے فنڈ سے رقم کی فراہمی روک دینے کی دھمکی دی تھی اگر وہ ان کے حریف جو بائیڈن کے خلاف چھان بین نہیں کرتا.
They took a perfect phone call that I had with the president of Ukraine.
صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک مناسب ٹیلی فون کال کی بات کر رہے ہیں جو میں نے یوکرین کے صدر سے کی. آپ جانتے ہیں یہ ایک بالکل درست کال تھی. وہ سب بھی یہ جانتے ہیں. اس کال میں کوئی غلط بات نہیں کہی گئی. امریکہ کے صدر کا اس سلسلے میں مواخذہ تذلیل کی صورت ہے. ایسے میں جب کانگریس ایوان نمائندگان میں ووٹ کرا رہی ہے اور جہاں ڈیموکریٹس کی اکثریت ہے, مظاہرین بھی اپنی آوازیں پہنچانا چاہ رہے ہیں. مظاہرین میں شامل کائی ایڈوا کا کہنا ہے کہ تعداد میں قوت پوشیدہ ہے, امید تو کی جا سکتی ہے. 40% سے زائد امریکی صدر ٹرمپ سے اتفاق کرتے ہیں کہ مواخذے کی کارروائی سیاسی بنیادوں پر کی جا رہی ہے. سینٹ میں صدر کے خلاف قصور ثابت ہونے کا امکان نہیں ہے کیونکہ وہاں صدر کے ریپبلکن حلیفوں کی اکثریت ہے. بیجا جلانی, اردو ویو اے, واشنگٹن.
امریکہ میں سن 2020 میں ہونے والے آئندہ صدارتی انتخاب کے لیے مہم کا باقاعدہ آغاز جنوری سے ہو رہا ہے, جب 3 فروری کو ہونے والے آئیوا کاکس کی ووٹنگ سے قبل ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدواروں کی انتخابی مہم میں شدت پیدا ہوگی. امریکہ میں ہونے والے عوامی جائزوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ ڈیموکریٹک پارٹی امیدواروں میں سابق نائب صدر جو بائیڈن سب سے آگے ہیں. تاہم ان کی پارٹی کے دیگر امیدوار بھی آئیوا, نیو ہیمپشائر اور ساؤتھ کیرولائنا ریاستوں میں ہونے والی ووٹنگ سے قبل سخت مقابلے کی کوشش کرتے دکھائی دیں گے. اس بارے میں وائس آف امریکہ کے نمائندے جم میلون کی رپورٹ کے ساتھ شبیر جیلانی.
جو بائیڈن کافی عرصے سے یہ دعویٰ کرتے آئے ہیں کہ وہ آئندہ سال نومبر میں ہونے والے صدارتی انتخاب میں موجودہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا مقابلہ کرنے والے ڈیموکریٹک پارٹی کے سب سے مضبوط امیدوار ہیں. ان کا کہنا ہے,
And I know I've been criticized by some really good, decent opponents I've been running with, saying Biden's naive talking about uniting the country. If we can't
اور میں جانتا ہوں کہ میرے چند اچھے اور نفیس مخالف امیدواروں نے مجھ پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں ملک کو متحد کرنے کے بارے میں بات کرتے ہوئے سادہ لوہی کا مظاہرہ کر رہا ہوں. اگر ہم ملک کو متحد نہیں کر سکتے تو ہم جیت نہیں سکتے. ہم اس نظام کے تحت کامیاب نہیں ہو سکتے. بائیڈن ملک میں قومی سطح پر ہونے والے عوامی جائزوں میں سب سے آگے دکھائی دیتے ہیں, تاہم انہیں آئیووا اور نیو ہیمپشائر میں ہونے والی ابتدائی ووٹنگ میں میساچوسٹس سے سینیٹر ایلزبتھ وارن جیسے حریفوں سے سخت مقابلے کی توقع ہے. ایلزبتھ وارن کہتی ہیں,
We want to stimulate this economy. We want an economy that grows. Then let's grow it by investing in our people. Let's put money back.
اگر ہم معیشت کو فعال بنانا چاہتے ہیں, اگر ہم ایسی معیشت چاہتے ہیں جو ترقی کرے, تو آئیے ہم اپنے لوگوں پر توجہ دے کر ایسا کریں. آئیے ہم پیسے ان کے ہاتھ میں دیں, نہ کہ ارب پتی لوگوں کے ہاتھ میں. ایلزبتھ وارن 2019 کے دوران اکثر عوامی جائزوں میں نمایاں رہی ہیں, تاہم حالیہ دنوں میں ان کی مقبولیت میں کمی واقع ہوئی ہے. ایک اور امیدوار جو مذکورہ ریاستوں میں زیادہ مقبولیت حاصل کرتے دکھائی دے رہے ہیں وہ ساؤتھ بینڈ انڈیانا کے میئر پیٹ بٹی گیگ ہیں. ان کا کہنا ہے,
We can galvanize and not polarize an American majority that is ready to deliver big reforms, big ideas.
ہمیں امریکی اکثریت کو مختلف دھڑوں میں تقسیم کرنے کے بجائے انہیں متحرک کرنے کی ضرورت ہے, جو بڑے پیمانے پر اصلاحات اور بڑے تصورات سامنے لانے کے لیے تیار ہے. یہ کام ہم کئی دہائیوں سے نہیں کر پائے. ہم اس اکثریت کو برقرار رکھ سکیں اور اسے تقسیم کرنے یا مٹا دینے کی کوشش نہ کریں تو بہتر ہوگا. ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدواروں میں ایک بڑا نام ورمونٹ سے سینیٹر برنی سینڈرز کا ہے, جو اکثر اپنی انتخابی ریلیوں میں صدر ٹرمپ کو ہدف تنقید بناتے ہیں. ان کا کہنا ہے,
And what our campaign is exactly the opposite of what Trump is trying to do. He's trying to divide us up.
ہماری مہم اس کے بالکل برعکس ہے جو صدر ٹرمپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ ہمیں تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم لوگوں کو متحد کرنے کی جستجو میں ہیں, سب کو ایک ایجنڈے کے تحت اکٹھا کر رہے ہیں جو تمام امریکیوں کے لیے مناسب ہے. دیگر امیدواروں میں منیسوٹا کی سینیٹر ایمی کلوبوچر, نیو جرسی کے سینیٹر کوری بوکر اور سرمایہ کار اینڈریو یانگ شامل ہیں جو آئیووا میں ہونے والی ابتدائی ووٹنگ میں بہتر کارکردگی دکھانے کے لیے کوشاں ہیں. نیو یارک کے سابق میئر مائیکل بلومبرگ ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدواروں کی دوڑ میں تاخیر سے شامل ہوئے ہیں, لیکن حالیہ عوامی جائزوں میں انہوں نے خاصی حد تک مقبولیت حاصل کر لی ہے. شبیر جلانی, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
امریکی ریاست میری لینڈ سے پہلی بار کوئی پاکستانی نژاد امیدوار امریکی کانگریس کا وسط مدتی انتخاب لڑ رہا ہے, جس کی کامیابی کے امکانات کو دیکھتے ہوئے پاکستانی کمیونٹی نے ان کی انتخابی مہم کے لیے فنڈ جمع کرنا شروع کر دیا ہے. ڈیموکریٹ امیدوار ڈاکٹر حسن جلیسی کی کامیابی کے کیا امکانات ہیں؟ ہمارے ساتھی اسفر امام نے اس کا جائزہ لیا ہے.
ڈاکٹر حسن جلیسی ریاست میری لینڈ میں اسٹیٹ سینیٹر ہیں اور انہوں نے اس نشست پر ڈیموکریٹ پلیٹ فارم سے انتخاب لڑ کر دوسری بار کامیابی حاصل کی ہے. گزشتہ شام میری لینڈ میں ہونے والی ایک فنڈ ریزنگ کے موقع پر انہوں نے بتایا کہ کانگریس ڈسٹرکٹ 7 کی یہ نشست ان کے دیرینہ دوست اور سیاسی حلیف کانگریس مین آلیجا کمنگ کے انتقال کے بعد خالی ہوئی تھی, جس پر ڈیموکریٹ پارٹی کے کوئی 24 امیدوار انتخاب لڑ رہے ہیں, جن میں سے بیشتر کا تعلق میری لینڈ سے ہے, جبکہ میری لینڈ کاؤنٹی سے وہ واحد امیدوار ہیں. ان کا کہنا تھا کہ وہ مرحوم کانگریس مین آلیجا کمنگ کی ٹیم کے کہنے پر ہی انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں. ڈاکٹر حسن جلیسی کہتے ہیں
24 میں سے 22 بالٹیمور سٹی سے الیکشن لڑ رہے ہیں, جہاں پہ پاپولیشن ووٹرز کی 51% ہے. تو ہمارا خیال یہ ہے کہ وہ ووٹ جو ہیں وہ سپلٹ ہوں گے, اور سپلٹ ہونے کا فائدہ مجھے ملے گا کیونکہ میں جہاں سے ریپرزینٹ کرتا ہوں اسمبلی میں, وہاں سے میرے خلاف کوئی الیکشن نہیں لڑ رہا ہے. تو امید یہ ہے کہ اس ایریے کے سارے ووٹ یا بیشتر ووٹ مجھے پڑیں گے, اور بالٹیمور سٹی سے بھی ووٹ ملیں گے, مگر بالٹیمور سٹی سے دوسروں کو بھی کم ووٹ ملیں گے. اس الیکشن میں خاص طور پہ ہمارے ووٹوں کی اہمیت اس لیے زیادہ ہے کہ ووٹوں کا جو ڈفرینس ہوگا وہ کم ہوگا. تو وہی 1000 ووٹ کا اگر ڈفرینس ہو رہا ہے اور 1000-5500 میں سے 1000 پاکستانی جا کے ووٹ ڈال دیتے ہیں تو میں جیت جاؤں گا.
ان کا کہنا ہے کہ حلقے میں اگر پاکستانی ووٹر گھروں سے نکل آئے یا کم از کم بذریعہ یا ڈاک اپنے ووٹ کا استعمال کیا تو کوئی وجہ نہیں کہ وہ کامیاب نہ ہوں. ڈاکٹر حسن جلیسی کے الفاظ,
آپ نے دیکھا ہوگا کہ برطانیہ میں 15 ممبر ہیں پاکستانی نژاد جو پارلیمنٹ کے ممبر ہیں, تو وہاں یہ پاکستانی کمیونٹی نے بڑے عرصے سے یہ رویہ کیا ہوا ہے کہ جو لوگ پولنگ اسٹیشن پہ ووٹ نہیں ڈال سکتے وہ گھر پہ ووٹ منگا لیتے ہیں, اپنا بیلٹ منگا لیتے ہیں اور گھر سے ڈالتے ہیں.
ڈاکٹر حسن جلیسی کی انتخابی مہم کے دوران پاکستانی کمیونٹی متحد نظر آ رہی ہے اور کمیونٹی کے تمام گروپ مل کر ان کی انتخابی مہم جاری رکھے ہوئے ہیں. کمیونٹی رہنماؤں شہاب کرنی اور ضیاء حسین کا کہنا ہے,
سنٹی بیلٹ جو ہے وہ ایک ہفتے پہلے تک آپ فون کر کے الیکشن کمیشن کے دفتر سے یا ای میل کر کے میل کروا سکتے ہیں اور آپ کو پولنگ اسٹیشن پہ جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو ایبسنٹی بیلٹ جو ہے وہ آپ سمجھ لیجئے کہ پوسٹل بیلٹ ہے, تو یہ بڑی کنوینئنس ہے یہاں پر کہ آپ آخری دن تک جو ہے اس کو آپ میل کر سکتے ہیں.
ڈاکٹر حسن جلیسی پہلے پاکستانی نژاد امریکی ہیں جو انتخابات میں کامیابی کے بعد آئندہ 10 ماہ کی مدت کے لیے کانگریس کے پہلے پاکستانی رکن بن جائیں گے. توقع ہے کہ وہ نومبر کے انتخابات میں بھی اپنے نشست پر دوبارہ انتخاب لڑیں گے. ان کے علاوہ نومبر کے عام انتخابات میں فلوریڈا کانگریشنل ڈسٹرکٹ 22 سے ایک اور پاکستانی ڈیموکریٹ امیدوار محمد امتیاز کے علاوہ کئی دیگر پاکستانی بھی امریکی انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں. برطانوی انتخابات میں درجنوں پاکستانی نژاد برطانوی شہریوں کی کامیابی کے بعد امریکہ میں بھی کمیونٹی میں مقامی انتخابات میں حصہ لینے کا رجحان دیکھا جا رہا ہے. اسفر امام, اردو وی او اے, واشنگٹن.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے facebook.com/VOA Urdu.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ, جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر, یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پہلے گھنٹے کا نیوز شو ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹرز تھیں شہناز عزیز، پروڈیوسر انجم ہیرلڈ گل اور انجینئر چانگ۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 بلٹن پیش کیے جائیں گے۔ اس وقت تک کے لیے خالد حمید اجازت چاہتا ہے، اور اب پروگرام سنیے گا جہاں رنگ۔ Thank you.